أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. کل ہماری بات جناب محقق دوانی کے جواب میں ہوئی تھی کہ جو اشکال وجود ذہنی کے اوپر ہوا تھا کہ ایک ہی چیز پر دو مقولے صدق کرتے ہیں اور یہ محال ہے، اس کے جواب میں محقق دوانی نے یہ جواب دیا کہ جو مفہوم اور ماہیت ہمارے ذہن میں آتی ہے اس کے اوپر فقط ایک ہی مقولہ صدق کرتا ہے، دو مقولے صدق نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مفہوم یا جو ماہیت ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ اور علم جو ہے وہ متحد ہے، اور دوسری طرف سے حکما کا ادعا یہ ہے کہ جو ماہیت خارج میں موجود ہے وہی بعین ہی ذہن میں آتی ہے، بس چونکہ اس اعتبار سے عینیت موجود ہے تو جو ماہیت ذہن میں آئی ہے اس پر وہی مقولہ صدق کرے گا کہ جو خارج میں موجود تھا. خارج میں اگر وہ جوہر تھا تو ذہن میں جب وہ ماہیت آئے گی وہ بھی کیا ہوگی؟ جوہر ہوگی. پھر اس سوال یہ پیدا ہوا کہ حکما اس ماہیت ذہنیہ کو علم بھی مانتے ہیں اور علم مقولہ کیف کے تحت تھا، تو کیف کا بھی اس کے اوپر صدق ہوتا ہے. محقق دوانی کہتے ہیں کہ درست ہے کیف کا نام دیتے ہیں، کیف کا اطلاق کرتے ہیں اس کے اوپر، لیکن یہ کیف کہنا اس کو تسامحی ہے، مجازی ہے، لہذا مقولہ کیف اس پر صدق نہیں کرتا، اس کے اوپر فقط مقولہ خارجی صدق کرتا ہے. وہ مقولہ خارجی چاہے جوہر ہو یا غیر جوہر ہو، اور مشکل بھی پیش نہیں آئی، کیونکہ اشکال تب وارد ہوتا کہ جب ایک چیز پر دو مقولے صدق کرتے. یہاں پر ایک چیز ہے اور ایک ہی مقولہ ہے. عرض کیا تھا کہ آج تھوڑی تبیین اس معنی کو کرنا ہے کہ محقق دوانی کیوں قائل ہوئے کہ علم کے اوپر کیف کا اطلاق، علم کو کیف نفسانی کہنا یہ مجازی ہے. کیا وجہ بنی کہ محقق دوانی نے اس نظریے کو اختیار کیا؟ بزرگان یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ بالکل ابتدائے فلسفے سے شروع ہوتا ہے. جب یہ بحث ہوتی ہے کہ موضوع علم فلسفہ کیا ہے، تو ہم نے وہاں پہ جو بحث کی تھی، کیا بحث کی تھی؟ موضوع علم فلسفہ کیا ہے؟ موجود، بما ہوا موجود، کہ آپ نے اس سوال میں توضیح دینی ہے کہ بما ہوا موجود کیوں کہتے ہیں اس کو، اس قید کی کیا وضاحت ہے. بھارت وہاں پر ہم نے جب یہ طے کیا کہ موضوع علم فلسفہ موجود، بما ہوا موجود ہے، اب یہاں پر اختلاف ہے کہ یہ جو موضوع فلسفہ موجود بما ہوا موجود ہے، اس سے مراد موجود مطلق ہے کہ وجود ذہنی اور خارجی ہر دو کو شامل ہو، یا نہ موجود بما ہوا موجود میں فقط موجود خارجی مراد ہے، یعنی موضوع فلسفہ وجود ذہنی و وجود خارجی ہر دو معنی میں ہے، یا موضوع فلسفہ فقط وجود خارجی ہے؟ یہ اختلاف ہے. برداشت ہوئی ہے. محقق دوانی نے دوسرا نظریہ اختیار کیا، کہتا ہے کہ موضوع فلسفہ وجود خارجی ہے. جب ہم کہتے ہیں الموجود بما ہوا موجود موضوع فلسفہ ہے، تو اس سے مراد وجود خارجی ہے. مطلق وجود اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ وجود ذہنی اور وجود خارجی ہر دو کو شامل ہو. پس جب موضوع فلسفہ وجود خارجی ہو گیا تو جتنی بھی تقسیمات وجود ہوں گی وہ حقیقت میں کس کی ہوں گی؟ وجود خارجی کی. وجود خارجی ہے جو واجب اور ممکن کی طرف تقسیم ہو رہا ہے، وجود خارجی ہے کہ جو ممکن کو جوہر اور عرض میں تقسیم ہو رہا ہے، یہ وجود خارجی ہے جو یہ تقسیم ہو رہا ہے. پھر عرض جو ہے وہ کم، کیف، متا ان کے اندر تقسیم ہو رہی ہے. وجود خارجی کی اقسام بن رہی ہیں، یعنی حقیقت میں کم، کیف، متا، عین، جوہر، جتنی بھی یہ اقسام ہیں یہ حقیقت میں ان کا مقصد کیا ہے؟ وجود خارجی ہے. وجود ذہنی اصلا موضوع بحث نہیں ہے فلسفے کے اندر، کیونکہ موضوع فلسفہ جو ہے وہ وجود خارجی ہے. درست. جب یہ مقدمہ روشن ہو گیا کہ موضوع فلسفہ محقق دوانی کے نزدیک وجود خارجی ہے، پس تمام اقسام، چاہے وہ وجود کی واجب و ممکن کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، وہ ساری وجود خارجی کی ہیں اور وجود ذہنی اس کے اندر دخالت نہیں رکھتا، مقصد نہیں ہے وجود ذہنی. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے، پس یہ جو صورت ذہنیہ میرے ذہن کے اندر آئی ہے یہ وجود ذہنی پیدا کر لیتی ہے، اور کیف کس کی اقسام میں سے ہے؟ وجود خارجی کے اقسام میں سے، نہ کہ وجود ذہنی کے اقسام میں سے. بس یہ ماہیت جب وجود ذہنی پیدا کر چکی ہے، اس وقت اس پر کیف کا اطلاق کرنا حقیقتاً درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کیف حقیقتاً قسم ہے وجود خارجی کی، اور اس ماہیت نے وجود ذہنی پیدا کر لیا ہے. بس ماہیت ذہنیہ کے اوپر کیف کا اطلاق حقیقتاً کر ہی نہیں سکتے آپ. کیوں؟ کیونکہ کیف نفسانی حقیقت میں وجود خارجی کی قسم ہے، نہ کہ وجود ذہنی کی قسم ہے. بس ہم اس پر کیف کو حقیقتاً صدق نہیں کر سکتے، جو ماہیت ذہن میں آئی ہے، جو کہ علم کے نام سے یاد کی جاتی ہے. بس علم پر کیف نفسانی کا اطلاق درست نہیں ہے حقیقتاً. تو پھر کہتے ہیں کہ آپ پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ کیف کو تسامحاً حکما نے کہا ہے؟ تسامح کیوں کیا پھر حکما نے؟ کہتے ہیں تسامح اس وجہ سے کیا کیونکہ کیف نفسانی کی طرح ہے علم، جو ماہیت ذہنیہ ہوتی ہے، جو علم واقع ہوتی ہے، اس کے اندر خصوصیت موجود ہے کیف نفسانی والے. کیا ہے کیف نفسانی؟ ہم بعد میں جا کر پڑھیں گے کہ یہ قسمت اور نسبت کو قبول نہیں کرتا کیف نفسانی، کہ وہاں جا کے ہم مفصل پڑھیں گے جب مقولات عشر کی بات ہوگی. کیف نفسانی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نسبت اور قسمت کو قبول نہیں کرتا، اور علم کے اندر بھی یہی خصوصیت موجود ہے کہ نہ تو یہ تقسیم ہوتا ہے، قسمت کو قبول نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ نسبت کو قبول کرتا ہے. بس چونکہ اس کے اندر کیف نفسانی والی، کیف مقولہ کیف والی خصوصیت موجود ہے، بس علم کو تسامحاً و مجازن وبالعرض کیف کہہ دیتے ہیں. یہ سبب بنا کہ محقق دوانی قائل ہوئے کہ علم کیف تسامحن ہے، نہ کہ حقیقتاً. اس کی وجہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. جب یہ مشکل اس طریقے سے حل کی محقق دوانی نے جواب دیا، محقق دوانی آ کر فرماتے ہیں کہ اب میرے اس جواب کے تحت دونوں اشکال جو ہیں وہ برطرف ہو جاتے ہیں. پہلا اشکال کیا تھا؟ کہ جوہر اور عرض صدق کریں گے ایک ہی چیز پر. تو اس کا جواب محقق دوانی وہی دیتے ہیں جو علامہ طباطبائی نے دیا ہے، کہ جہاں پر یہ بات ہم نے کی تھی کہ اشکال ثانی اصعب من الاشکال الاول. اشکال اول جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے، وہاں پہ بیان کیا تھا کیوں مشکل نہیں ہے. اس کی وجہ کیا بیان کی تھی؟ کہ یہ جو عرض اطلاق ہو رہا ہے، یہ عرض ایک مفہوم عام ہے کہ جو مقولات متباین بے تمام ذات کے اوپر صدق کر رہا ہے. تو جب یہ مقولات متباین بے تمام ذات جو عرضی ہیں ان پر صدق کر رہا ہے، تو جوہر پر اس کا صدق کرنا کوئی مشکل نہیں بنتا، کیونکہ مفہوم صدق کر رہا ہے اس کے اوپر، اور یہ مقولہ نہیں ہے. خود مفہوم عرض مقولہ نہیں ہے، مقولہ کیف ہے، کم ہے، متا ہے، عین ہے، یہ مقولے ہیں، مفہوم عرض خود مقولہ نہیں ہے. بس پہلا اشکال اس طریقے سے برطرف کر دیتے ہیں. دوسرا اشکال برطرف ہو جاتا ہے, کہتے ہیں دوسرا اشکال یہ تھا کہ ایک چیز پر دو مقولے صدق کر رہے ہیں, ہم نے آ کے ثابت کر دیا ہے کہ ایک ہی چیز ہے اور ایک ہی مقولہ صدق کر رہا ہے. وہ کون سا مقولہ ہے؟ وہ خارج والا مقولہ ہے. کیف اس کے اوپر اطلاق ہی نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ کیف حقیقتاً صدق کرتا ہے اس چیز پر جو وجود خارجی رکھتا ہو, اور علم جو ہے وہ وجود خارجی نہیں رکھتا, یہ وجود ذہنی رکھتا ہے. بس اس اعتبار سے وہاں پر کیف کا اطلاق نہیں ہوتا, فقط مقولہ خارجی کا اطلاق ہوتا ہے. اب وہ مقولہ خارجی چاہے جوہر ہو یا غیر جوہر ہو, وہ والا اس پر صدق کرے گا. بس ایک چیز ہے, ایک مقولہ ہے, اور مشکل پیش نہیں آتی. دیکھیں اس عبارت کو پڑھتے ہیں, پھر اس کو نقد کرتے ہیں. وبہذا, جب یہ بیان کر دیا کہ علم پر کیف کا اطلاق نہیں ہوتا اور جو صورت ذہنیہ ہے اس پر مقولہ خارجی صدق کرتا ہے, تو وبہذا ينتفع اشکال اندراج المقولات الاخر تحت الکیف. تو کہتے ہیں اب اس جواب کے ذریعے مندفع ہو جاتا ہے وہ اشکال, کہ کیا تھا کہ دوسرے مقولات مندرج ہوتے ہیں کیف کے تحت, یعنی جوہر خارج میں جب جوہر ہے, جب یہ ماہیت ذہن میں آتی ہے تو کہاں جاتی ہے؟ کیف. اس کے اوپر کیف کا اطلاق ہوتا ہے, کیف کے تحت مندرج ہو جاتی ہے. کہتا ہے اس کے ساتھ جواب دیا جا سکتا ہے. کیسے دیے گئے؟ وہ جواب بیان کر دیا ہے کہ وہاں جب اشکال تھا ایک چیز پر دو مقولوں کا صدق کرنا, لیکن ہمارے جواب میں ہے ایک چیز اور ایک ہی مقولہ ہے, پس اشکال وارد نہیں ہوتا. اما اشکال کون شیء واحد جوہرا و ارضا معان, لیکن یہ کہنا, یہ اشکال کرنا کہ ایک چیز پر جو ہے جوہر اور ارض ہر دو صدق کر رہے ہیں, فل جواب عنہما تقدم, تو جواب ہم اس کا بیان کر چکے ہیں. کیا ہے؟ کہ ان مفہوم الارض ارض عام شامل للمقولات التسعة الارضیہ, کہ مفہوم ارض خود کیا ہے؟ ارض عام ہے, کہ جو شامل ہے ان مقولات تسعہ کو جو مقولات ارضیہ شمار ہوتے ہیں, یعنی وہی جو عین ہے, متا ہے, کیف ہے, جدا ہے, ان یفعل, ان ینفعل, یہ سارے مقولات ان کو شامل ہے یہ مفہوم عام, اور اس کو بھی شامل ہے. وللجوہر الذہنی, اور وہ جوہر جو ذہن میں آ جاتا ہے اس کو بھی یہ مفہوم عرض کیا ہے؟ شامل ہے. چونکہ مفہوم جوہر جب ذہن میں آ جاتا ہے, جوہر جب ذہن میں آ جاتا ہے تو متقی ہو جاتا ہے ذہن کے ساتھ, بس اس کے اوپر مفہوم عرض کی تعریف صدق کرتی ہے. ولا اشکال فیہ, بس کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا. یہ پہلے ہم نے چونکہ توضیح دے دیا تھا, اس کو زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. یہ تھا محقق دوانی کا جواب. وفی ہے, علامہ پھر اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. پہلا اعتراض جو علامہ یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ علم کو حکما نے کیف نفسانی کہا ہے تسامحان, یہ آپ نے کہاں سے لے لیا ہے؟ آپ علماء و فلاسفہ کی کتابوں کی طرف رجوع کریں تو صراحت موجود ہے کہ وہ علم کو کیف نفسانی حقیقتاً مانتے ہیں. بس آپ نے جو یہ ادعا کیا کہ وہ تسامحاً کہتے ہیں, یہ ادعا آپ کا بدون دلیل ہے, یہ ادعا آپ کا قابل قبول نہیں ہے. ایک اشکال. دوسرا اشکال کیا کہا محقق دوانی نے؟ کہ ماہیت جوہری, مثلا انسان, جب اس کے اوپر جوہر کا اطلاق ہو رہا ہے خارج میں, یہ ماہیت جوہریہ جب ذہن میں آتی ہے تو اس کے اوپر یہی جوہر ہی اطلاق کرے گا جو کہ خارج میں اس پر اطلاق کر رہا تھا. علامہ یہیں پر اشکال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ تلازم آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ جوہر کا اطلاق جس کے اوپر ہوگا تو جوہر کے آثار بھی وہ رکھتا ہوگا. دو چیزیں ہیں یہ, ایک مفہوم کا صدق کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ مصداق اس مفہوم کے آثار بھی رکھتا ہو. دونوں کو ثابت کرنا پڑے گا آپ کو. آپ تلازم نہیں نکال سکتے اگر کہیں مثلا مفہوم انسان یا مفہوم جوہر کسی پر صدق کر رہا ہے تو وہ حتمن کیا ہے, اس کے آثار بھی رکھتا ہوگا. مثلا اس وقت آپ نے آگ کا تصور کیا ہوا ہے، آپ کے اس تصور کے اوپر نار کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو صورت میں نے تصور کی ہے وہ کیا ہے؟ آگ کی ہے، وہ آگ کہلاتی ہے جس صورت کو میں نے تصور کیا ہے. اب آیا یہ جو انار کا آگ کا اطلاق آپ کی صورت ذہنیہ کے اوپر ہو رہا ہے، اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ آگ کے آثار بھی رکھے؟ نہیں، لازمہ نہیں، کیونکہ اگر اس کا لازمہ یہ ہوتا پھر آپ کا ذہن جلنا چاہیے تھا، حالانکہ وہ آثار نہیں رکھتا. بس مفہوم کا ایک چیز پر اطلاق کرنا یہ لازمہ نہیں رکھتا اس بات سے کہ اس مفہوم کے حتماً آثار بھی وہ مصداق رکھتا ہو. محقق دوانی یہ نتیجہ لینا چاہتے تھے کہ کیونکہ ماہیت جوہریہ کے اوپر، مثلاً انسان کے اوپر خارج میں جوہر کا اطلاق ہو رہا ہے اور وہ آثار رکھتا ہے جوہر کے، یہ ماہیت جب ذہن کے اندر آئے گی تو اس کے اوپر جوہر کا اطلاق ہوگا اور آثار رکھے گی کس کے؟ جوہر کے. ہمارا خیال یہیں پر ہے. آپ کو کس نے کہا کہ ذہن میں اگر جوہر کا اطلاق ہوگا تو وہ آثار جوہریہ رکھے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس کی تھوڑی توضیح کی ضرورت ہے کہ ملا صدرا کے عبارت میں اس کو زیادہ توضیح دوں گا، ابھی فقط اتنی توضیح کافی ہے اس عبارت کو تطبیق کرنے میں. وفی ہے ان مجرد صدق مفہوم مقولۃ من المقولات علی شیء لا یوجب اندراجہ تحتها. علامہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز پر ایک مقولے کا مفہوم صدق کر جانا یہ موجب نہیں بنتا کہ وہ شے مندرج ہے تحت المقولہ، اسی مقولے کے تحت داخل ہے. مندرج اندراج ابھی وضاحت ہوگی اس کی، اندراج یعنی جو آثار رکھتا ہو، یعنی فقط مفہوم مقولہ کا صدق کر جانا موجب نہیں بنتا کہ وہ چیز آثار مقولہ بھی رکھتا ہو. کما تجی الاشارہ تو الیہ، کہ ابھی اس کی طرف اشارہ ہوگا. ایک اشکال الا ان کلامہم صریح فی کون العلم الحصول کیف النفسانیہ. حکما کا کلام صراحت رکھتا ہے کہ علم حصولی یعنی وہ مفہوم جو ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے وہ کیف نفسانی ہے حقیقتا، داخلا تحت مقولۃ الکیف حقیقتا من غیر مسامحت. مقولہ کیف کے تحت داخل ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی تسامح نہیں ہے اور حقیقتا ہے. بس یہ دو ادعا کیے تھے محقق دوانی نے اور دونوں ادعا باطل ہیں. اور وہ جو توضیح میں نے خارج میں آپ کو عرض کی تھی جو کتاب میں موجود نہیں ہے اس کو بھی نقد کر دیتے ہیں تاکہ مطلب جو ہے وہ ناقص نہ رہے. انہوں نے موقف دوانی کی تدلیل تو ذکر کر دیا نا کہ موقف دوانی کہتے ہیں علم کو کیف نہیں کہہ سکتے کیونکہ
پھر اثرات تو نہیں واضح کی، اثرات تو کوئی نہیں
علم کے.
علم کے
آثار ہیں، ابھی یہی اعتراض کرنا ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ کیف قسم ہے کس کی؟ وجود خارجی کی. علم وجود خارجی نہیں رکھتا، درست ہے؟ بس جب وجود خارجی نہیں رکھتا تو کیف بھی اس کو حقیقتا نہیں کہہ سکتے. موقع دوانے فقط اتنی بات کی ہے، درست ہے؟ ابھی اس کو رد کرتے ہیں. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ کس نے کہا ہے کہ علم وجود خارجی نہیں رکھتا؟ علم وجود خارجی رکھتا ہے کیونکہ علم کی دو حیثیت ہیں. ایک مرتبہ آپ علم کو بے عنوان حکایت دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مفہوم انسان کے جو میں نے تصور کیا ہے وہ حکایت کر رہا ہے آپ سے. اس حاکویت کی حیثیت کو اگر میں مد نظر رکھوں تو اس کو کہا جاتا ہے یہ وجود ذہنی ہے. لیکن اگر اسی مفہوم کو جو میں نے تصور کیا ہے فقط اس کی طرف نگاہ کروں، اس کی حاکویت کی طرف نگاہ نہ کروں، تو یہ مفہوم نفس کے ساتھ قائم ہے، متقی ہے نفس کے ساتھ، اور نفس وجود خارجی رکھتا ہے نہیں رکھتا. تو جب یہ مفہوم جزء نفس بن چکا ہے، قائم بن نفس ہو چکا ہے، تو یہ مفہوم بھی کیا رکھتا ہے؟ وجود خارجی رکھتا ہے. بس علم اس وقت کے جب ہم اس کو قائم بن نفس دیکھتے ہیں، بدون حکایت دیکھتے ہیں، خود مفہوم کی طرف نگاہ ہوتی ہے، اس وقت اس کو کہا جاتا ہے یہ علم ہے. پس وجود ذہنی اور علم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، فقط حیثیت کا فرق ہے کہ اگر آپ حاکمیت کی طرح کے لحاظ سے اس کو دیکھیں گے تو اس کو وجود ذہنی کا نام دے دیں گے، اور اگر آپ خود مفہوم کو نگاہ کریں گے کہ یہ قائم بن نفس ہے، اس وقت اس کو کیا ہے؟ علم کا نام دے دیں گے. تو یہ جو علم کی صورت میں ہے، یہ قائم بن نفس ہے، نفس وجود خارجی رکھتا ہے، پس یہ مفہوم بھی کیا ہے؟ وجود خارجی رکھتا ہے. پس علم جب وجود خارجی پیدا کر گیا ہے تو اس وقت اس کو حقیقتاً کیف کہہ سکتے ہیں، کوئی مشکل پیش نہیں آتی. بس اس اعتبار سے محقق دروانی کا یہ نظریہ مکمل طور پر جو ہے وہ باطل نظر آتا ہے. بات راز ہوئی ہے؟ چلیں دوبارہ سنیے گا اس کو، پوری ہو جائے گی. خوب، یہ تو تھے وہ جواب کہ جو مورد قبول واقع نہیں ہوئے. پانچ جواب ذکر کیے، پانچوں جواب قابل قبول نہیں تھے، ان کے اندر نقص موجود تھا. اب یہ چھٹا جواب یہاں پر ذکر کرتے ہیں. چھٹا جواب صدر الدین شیرازی ملا صدرہ کا ہے، جو بانی حکمت صدرہ آئی ہیں. انہوں نے جواب دیا ہے اور وہ مورد قبول واقع ہوا ہے اس وجود ذہنی کے اشکال کے جواب میں. ملا صدرہ کے جواب کو واضح کرنے کے لیے خود ملا صدرہ نے ایک مقدمہ بیان کیا ہے کہ وہ مقدمہ اگر سمجھ میں آ گیا تو جواب بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. وہ جواب یہ ہے کہ اندراج جب بھی فلسفے میں استعمال ہوتا ہے اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ اس پر آثار مترتب ہوتے ہیں. مثلاً اگر یہ لفظ استعمال ہو رہا ہو کہ ماہیت انسان مندرج ہے تحت مقولت الجوہر، جوہر کے مقولے کے تحت مندرج ہے، تو یہ اندراج کہنا اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ آثار جوہر انسان پر مترتب ہوتے ہیں. اندراج کا یہ معنی ہے، یعنی جہاں بھی آپ دیکھیں کہ فلانا مقول، فلانی چیز جو ہے، فلانی ماہیت جو ہے، فلانا مفہوم جو ہے، یا فلانا جو حقیقت ہے، وہ مندرج ہے تحت مقولہ، تو اس کا مطلب ہے اس مقولے کے آثار اس پر مترتب ہوتے ہیں. اندراج جب مطلب واضح ہو گیا کہ اندراج یعنی ترتب آثار خارجیہ، ترتب آثار مقولہ، اس کو اندراج کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ اندراج کب متحقق ہوگا؟ یعنی ایک حقیقت خارجی یا ایک حقیقت کب مقولے کے تحت مندرج ہوتی ہے؟ آیا اگر میں کہوں الانسان حیوان ناطق، تو یہاں پر حتمن اور حتمن جو ہے وہ اندراج نے تحقق پیدا کر لیا ہے، یا نہ ابھی کسی اور چیز کے اضافے کی ضرورت ہے؟ یہاں ملا صدرہ اگر فرماتے ہیں یہاں ہمیں تھوڑی سی دقت کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس دو قسم کے حمل ہیں، ایک حمل اولی ہے اور دوسرا حمل شائع ہے. حمل اولی اس حمل کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر محمول اور موضوع کے درمیان اتحاد مفہومی پایا جاتا ہو، یعنی مفہوم موضوع اور مفہوم محمول دونوں ایک جیسے ہوں، عینیت رکھتے ہوں، جیسا کہ الانسان حیوان ناطق. یہاں پر مفہوم انسان اور مفہوم حیوان ناطق دونوں آپس میں عینیت رکھتے ہیں، آپس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں رکھتے، اتحاد مفہومی پایا جاتا ہے ان کے درمیان. بس جہاں پر بھی اتحاد مفہومی پایا جائے اس کو حمل اولی کہا جاتا ہے. دوسری تعبیر کے ساتھ سمجھاتا ہوں، یہ تعبیر بھی ذہن میں رکھیں. حمل اولی کے اندر محمول موضوع کی وضاحت کرتا ہے. انتہائی دقت کرنی ہے یہ ان تعبیروں کے اندر. حمل اولی میں محمول موضوع کی وضاحت کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے کہا الانسان حیوان ناطق، انسان موضوع ہے، حیوان ناطق محمول ہے. تو اب یہاں پر حمل اولی ہے. کیا مطلب حمل اولی ہے؟ یعنی حیوان ناطق مفہوم انسان کی وضاحت کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ انسان کی ماہیت کن اجزاء سے تشکیل پائی ہے. پس حمل اولی میں محمول توضیح دیتا ہے کس کی؟ موضوع کی. یہ حمل اولی ہو گیا. پس حمل اولی میں دو قسم کی ہم خصوصیت ایک ہی ہے، فقط توضیح دینے کے لیے تفکیک کر رہا ہوں کہ دو قسم کی خصوصیت ہیں. ایک، حمل اولی میں اتحاد مفہومی پایا جاتا ہے. دو، حمل اولی میں محمول موضوع کے بارے میں توضیح دے رہا ہوتا ہے، وضاحت کر رہا ہوتا ہے اس کی. یہ حمل اولی ہے. حمل شاع صناعی کسے کہتے ہیں؟ حمل شاع صناعی یعنی جہاں پر موضوع اور محمول کے درمیان اتحاد وجودی پایا جاتا ہو اور مغایرت مفہومی پائی جاتی ہو، یعنی مفہوم میں ایک دوسرے کے مغایر ہوں، ایک دوسرے سے جدا ہوں، لیکن وجود میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہوں. جیسا کہ الانسان کاتب، مفہوم انسان غیر از مفہوم کاتب ہے، دونوں کے مفہوم جدا جدا ہیں. لیکن اگر ہم مصداق خارجی کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک ہی مصداق کے اندر وہ موجود ہیں، وہی کاتب ہے اور وہی انسان ہے. پس حمل شاع صناعی کے اندر اتحاد وجودی موجود ہوتا ہے. دوسری تعبیر، حمل شاع صناعی میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ موضوع محمول کے مصادیق میں سے ہے. حمل اولی میں کیا کرتے تھے؟ محمول موضوع کی وضاحت کر رہا ہوتا تھا، لیکن حمل شاع صناعی کے اندر ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ موضوع مصداق ہے، فرد ہے، کس کا؟ محمول کا. یعنی محمول کے تحت مندرج ہے، محمول کے آثار مترتب ہوں گے اس موضوع کے اوپر. اگر ہم کہتے ہیں کہ زید انسانون، تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زید کس کا فرد ہے؟ انسان کا. یعنی زید مندرج ہے انسان کے تحت، انسان کے آثار اس کے اوپر مترتب ہوں گے، زید مصداق ہے انسان کا. یہ حمل شاع صناعی کی خصوصیت ہے. بس اس کی بھی دو خصوصیت ہو گئی، دو تعبیریں ہو گئی. حمل شاع صناعی اتحاد وجودی رکھتا ہے اور مغایرت مفہومی رکھتا ہے، اور دوسری تعبیر اس کے بارے میں کہ حمل شاع صناعی میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ موضوع فرد ہے، مصداق ہے، کس کا؟ محمول کا. موضوع کے اوپر آثار مترتب ہوں گے محمول کے، پس اس اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حمل شاع صناعی ہے. جب حمل اولی اور حمل شاع صناعی واضح ہو گیا، اب آ کے دیکھتے ہیں کہ آیا جہاں پر بھی ایک مفہوم کسی چیز پر صدق کرے، آیا وہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر اس مفہوم کے آثار مترتب ہوں گے؟ نہیں ہو کہہ سکتے. مثلا جس طرح کی مثال دی تھی آپ کو کہ آپ نے نار کی صورت کو تصور کیا ہے، اس کے اوپر نار کا اطلاق ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نار ہے میرے ذہن میں جو ہے، لیکن اس کو جو آپ نار کہہ رہے ہیں وہ بالحمل الاولی کہہ رہے ہیں، نہ بالحمل الشائع. بس چونکہ آپ کی صورت ذہنیہ نار ہے، بالحمل الاولی، لہذا اس کے اوپر آثار مترتب نہیں ہوں گے. اگر یہ مفہوم نار کسی کے اوپر صدق کر جائے بالحمل الشائع، وہاں پر آثار مترتب ہوں گے، وہاں پر اندراج تحقق پیدا کرے گا. بار واضح ہے؟ بس اگر جہاں توضیح ہو رہی ہے حمل اولی کے اندر، اب دیکھیں اشکال کی طرف آتے ہیں. وجود ذہنی کے اوپر اشکال کیا تھا؟ وجود ذہنی پر اشکال یہ تھا کہ جو ماہیت خارج میں ہے، اگر وہ جوہری ہے، اور آپ کا ادعا یہ ہے کہ بعین ہی وہی ماہیت ذہن کے اندر آتی ہے، درست؟ تو وہ تو خارج میں کیا تھی؟ جوہر تھی، تو عینیت اس وقت ذہن اور خارج کے اندر تحقق پیدا کرے گی کہ جب ذہن میں آنے والی ماہیت کے اوپر بھی کس کا اطلاق ہو؟ جوہر کا اطلاق ہو. بات واضح ہوئی ہے؟ بس یہاں پر اشکال وارد ہوا، ایک طرف سے علم ہے کیف ہے، اور ایک طرف سے عینیت ہے خارج کے ساتھ پس جوہر ہے، بس یہاں پر کیف اور جوہر دو مقولے جمع ہو گئے ہیں. ملا صدرہ اگر کہتے ہیں یہ بات تو درست ہے کہ یہ علم ہے اور کیف ہے اور کیف کے آثار اس پر مترتب ہوتے ہیں، اس میں لا شک ولا ریب، بات ہماری کہاں ہے؟ یہ جو ماہیت ذہنیہ ہے اس پر جو جوہر کا اطلاق ہو رہا ہے، آیا جوہر کا اطلاق ہونا اندراج کا سبب بن رہا ہے یہاں پر یا نہیں بن رہا؟ اندراج کا سبب نہیں بنے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم ماہیت انسان جو کہ ذہن میں آئی ہے اس کو اگر جوہر کہہ رہے ہیں تو وہ بالحمل الاولی کہہ رہے ہیں، یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ماہیت انسان کی اگر تعریف کرنا چاہیں تو اس کے اندر جوہر اخذ ہے، بالحمل الاولی جوہر کا اطلاق ہو رہا ہے اس کے اوپر. بس جب بالحمل الاولی ماہیت ذہنیہ پر اطلاق ہو رہا ہے جوہر کا، پس یہ جوہر، پس یہ ماہیت انسانی جو ذہن کے اندر موجود ہے وہ آثار جوہریہ نہیں رکھے گی. پس جب آثار مقولہ جوہر موجود ہی نہیں ہے ذہن کے اندر تو ایک چیز دو مقولوں کے تحت مندرج نہیں ہوگی. اشکال تب وارد ہوتا کہ جب ایک چیز دو مقولوں کے تحت مندرج ہو. یہاں پر درست ہے کہ دو مقولے صدق کر رہے ہیں لیکن ایک مقولے کے تحت مندرج ہے، دوسرے مقولے صدق کر رہا ہے، دوسرے مقولے کے اندر اندراج نہیں پایا جا رہا. یعنی علم مقولہ تحت کے تحت مندرج ہے لیکن یہی صورت ذہنیہ پر جوہر کا اطلاق تو ہو رہا ہے لیکن یہ مقولہ تحت کے تحت، مقولہ جوہر کے تحت مندرج نہیں ہے. بس ایک جگہ پر صدق تو ہے اندراج نہیں ہے اور دوسرے مقولے کے اندر اندراج پایا جاتا ہے. اطلاق ہوئی ہے نہیں؟ بس اندراج کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک مفہوم مقولہ صدق کرے اس کے اوپر اور دوسرا آثار مقولہ مترتب ہو اس کے مصداق کے اوپر، تب اندراج متحقق ہوگا. فقط مفہوم کا اطلاق کر جانا کسی چیز کے اوپر یہ اندراج کا سبب نہیں بنے گا. بس درست ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ جو ماہیت ہمارے ذہن کے اندر آ رہی ہے اس پر جوہر بھی اطلاق کر رہا ہے اور اس کے اوپر کیف بھی اطلاق کر رہا ہے، لیکن وہ ماہیت ذہنیہ مندرج ہے مقولہ کیف کے تحت لیکن مقولہ جوہر کے تحت مندرج نہیں ہے. دوسری تعبیر اس جواب کی، ملا صدرہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صورت ذہنیہ، دقت کرنی ہے بہت زیادہ، اسی وجہ سے ارسطو اور افلاطون ان کے بارے میں مشہور ہے، انہوں نے اپنے اکیڈمی کے باہر، مدرسے کے باہر ایک پٹی لگا کر رکھی ہوتی تھی کہ اس کے اندر داخلہ اس کو ملے گا کہ جو ریاضی میں ماہر ہوگا، کیونکہ وہ فلسفہ پڑھاتے تھے تو فلسفہ پڑھنے کے لیے بزرگان کہتے ہیں کہ ریاضی میں ماہر ہونا چاہیے، کیونکہ ریاضی جو ہے وہ ناقص مجرد ہے، یعنی اس کا محتویٰ تو مجرد ہے لیکن اس کو سمجھایا مادیات کے ذریعے جاتا ہے. بس ریاضی کے ذریعے انسان کا ذہن تجرد کے قریب ہوتا ہے، تو جب انسان ورزش کر لیتا ہے مادیات سے دور ہونے کی تو پھر جب فلسفے میں وارد ہوتا ہے تو اس کو مطالب سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. لیکن آج کل کے دور میں مثلا ریاضی نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو لہذا ڈائریکٹ مجردات میں وارد ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا سمجھانے میں پھر اتنا ہی زور لگتا ہے کہ جتنا ہونا چاہیے کہ ایک مطلب کو اس تک پہنچائیں جا کر. مطالب کہتے ہیں، شیخ مطہری کا یہ جملہ ہے، کہتے ہیں فلسفے میں مشکل فقط تصور کی ہے، جو انسان تصور کر گیا تصدیق خود بخود کر دے گا، فلسفہ تصدیقاً مشکل نہیں ہے. فلسفہ کیوں مشکل لگتا ہے؟ کیونکہ اس کو تصور کرنا مشکل ہے، کیونکہ ہم گھرے ہوئے مادیات میں ہیں، فلسفہ ہمیں لے کے جاتا ہے تجردات کی طرح، تو مادیات سے دور ہونا اتنا آسان نہیں ہے، پس مطالب تھوڑے مشکل لگتے ہیں۔ فہم کے اندر جب تک دسیوں مثالیں نہ دی جائیں اس وقت تک مطلب سمجھ میں نہیں آتا، اور لہٰذا مطلب جو وہ سنگین لگتا ہے، لیکن جیسے ہی تصور کر لیتا ہے فوراً تصدیق کر دیتا ہے کہ نہیں مطلب درست ہے، اسی طریقے سے ہے۔ بہرحال ایک اور تعبیر کے ساتھ میں ملا صدرہ کا جواب جو وہ بیان کرتا ہوں اور مطلب کو ختم کرتے ہیں۔ ملا صدرہ یہ کہتا ہے کہ درست ہے کہ ہمارے ذہن میں جو ماہیت موجود ہے اس پر دو مقولے صدق کرتے ہیں، ایک مقولہ کیف ہے اور ایک مقولہ جوہر ہے۔ مثال کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، وائلہ ضروری نہیں ہے مقولہ جوہر ہو، مقولہ کم ہو سکتا ہے، مقولہ کیف ہو سکتا ہے، مقولہ متا ہو سکتا ہے، مثال کے ساتھ چل رہے ہیں۔ مقولہ جوہر بھی اس پر صدق کر، مثلا ہم نے ماہیت انسان کو درک کیا، اس ماہیت انسان کے اوپر جوہر ان بھی صدق کر رہا ہے کہ یہ جوہر ہے، اور اس کے اوپر کیف و نفسانی کا بھی اطلاق ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں درست ہے کہ اس مفہوم ذہنی، اس ماہیت ذہنی، اس ماہیت انسان کے جو میرے ذہن میں آیا دو مقولے صدق کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں تناقض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ماہیت انسان جو کہ میرے ذہن میں ہے اس پر مقولہ کیف صدق کر رہا ہے بالحمل شائع، اور مقولہ جوہر صدق کر رہا ہے بالحمل لا۔ مشکل تب پیش آتی کہ جب دونوں مقولے ایک حمل کے ساتھ صدق کر رہے ہوتے، لیکن یہاں پر کیف نفسانی ہے بالحمل شائع اور جوہر ہے بالحمل الاولی، پس جب حامل آپس میں متفاوت ہو گئے تو تناقض نہیں ہے، پس محال بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک مفہوم اس پر ایک مقولہ صدق کرے حمل اولی کے اعتبار سے، اور ایک مقولہ صدق کرے بالحمل شائع کے اعتبار سے، اور کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ یہ ملا صدرہ کا جواب تھا کہ جو مورد قبول حکما قرار پایا۔ چند عبارتیں پڑھ لیتے ہیں، مکمل پھر اس کو بعد میں کریں گے، فقط تاکہ جو مطلب بیان ہوا تھوڑا سا اس کو وضاحت کر سکیں۔ وَمِنْهَا مُلَّا صدر مَا ذَكَرَهُ صَدْرُ الْمُتَأَلِّهِينَ فِي كُتُبِهِ۔ ایک جواب صدر المتألہین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْفَرْقُ فِي ایجَابِ الْإِنْدِرَاجِ بَيْنَ الْحَمْلِ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ الْحَمْلِ الشَّائِعِ، کہ ملا صدرہ نے فرق بیان کیا ہے کہ اندراج اس وقت واجب ہو، اندراج کا ایجاب فرق رکھتا ہے حمل اولی اور حمل شائع کے درمیان فرق رکھتا ہے۔ کیسے فرق رکھتا ہے؟ فسانی یوجبہو، حمل شائع اگر ہو تو اندراج کا موجب بنتا ہے دون الاول، لیکن اگر حمل اولی ہو تو اندراج کا موجب نہیں بنتا۔ اس کی توضیح جو ہے وہ بیان کر دیا، تطبیق انشاءاللہ پھر بعد میں کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔